آله وأصحاب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل سب تقریب معزز و محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں ملک کے دور دراز شہروں سے تشریف لائے ہوئے سپاہ صحابہ کے غیور ابابیلوں کارکنوں عہدیداروں مسجد حق نواز شہید میں آج یکم ربیع الثانی سن ہجری 1420 16 جولائی 1999 کا یہ تاریخی عظیم الشان اجتماع جمعہ اس بات کی دلیل ہے اور اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حق و صداقت کے قافلے ظلم و جبر کے حربوں سے روکے نہیں جا سکتے آج کا یہ تاریخی اجتماع بول بول کر دشمنوں اور حکمرانوں کو بتا رہا ہے کہ جس آواز حق کو دبانے کے لیے تم نے زندانوں کے دروازے کھولے ٹارچر سیلوں میں انسانیت سوز سلوک کا راستہ اختیار کیا قرآن پڑھنے والی زبانوں کو کھینچ کھینچ کر تم نے قرآن اٹھانے والے ہاتھوں کو بیگ مار مار کر لہو لہان کیا ظلم و جبر کی کنگھیوں سے گوشت پوش کے حق گو انسانوں کا گوشت تم نے نوچا تم نے کوشش کی کہ ہر وہ انتقامی حربہ جس سے انسانیت لرز اٹھے جس سے زبان انسان خاموش ہو جائے وہ تم نے حربہ استعمال کیا اور آزمایا یہاں تک کہ سراسر بے گناہ اور بے قصور لوگوں کو اس پولیس کے ہاتھوں گولیوں کا نشانہ بنایا جس پولیس کا کام عوام کی حفاظت ہے عوام کو قتل کرنا نہیں جس پولیس کے جوان اپنے کندھے پر محافظ کا شولڈر لگاتے ہیں فیتا لگاتے ہیں تم نے محافظوں کو قاتل بنایا تم نے خود پاکستان کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا مذاق اڑایا، عدلیہ کو بے دست و پا کیا، ہر طرح سے سپاہ صحابہ پر عرصہ حیات تنگ کیا، دشمن قوتیں کیا اٹھی کہ اب سپاہ صحابہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اب سپاہ صحابہ کا وجود نہیں رہا، اب اس قافلہ اور کارواں میں کوئی مسافر اور راہ رو نہیں ہے، بس خوابوں کی دنیا کے شہزادوں کو یہ خواب نظر آنے لگا کہ جنگ کی سرزمین سپاہ صحابہ کے وجود سے خالی ہو گئی ہے، لہذا خانہ خالی را دیوا می گیرند کہ خالی گھر کو دیو جیسے قبضے میں لے لیتے ہیں، کچھ لوگوں نے جنگ کو بھی خالی گھر سمجھ کر وقت کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، آج میں دشمنوں کو، ظالم حکمرانوں کو اور مفاد پرست عناصر کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم بتلاؤ سپاہ صحابہ موجود ہے یا نہیں ہے، اگر میری دیکھو جب میں بار بار کہتا ہوں کہ نعرے روکیں، آپ کو مجھ سے بھی زیادہ جوش ہے، جوش کا مظاہرہ ضرور کریں مگر وقت کی نزاکت کو دیکھیں، ہم وقتی جوش پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں، وقتی جوش بہت جلد سر پڑ جاتا ہے، جیسے ہنڈیا میں ابال اٹھتا ہے اور پھر وہ بیٹھ جاتا ہے، سمندر پہ جھاگ آتی ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتی، وقتی جذبات اور جوش کی حقیقت اور اس کے تابع اثرات نہیں ہوتے، جو لوگ دیر پا اور دیر تک کام کرنے کا انداز اپناتے ہیں اور جن کی منزل دور ضرور ہوتی ہے مگر نظروں کے سامنے ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ بھی چلیں تو منظر پر پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں۔ دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ سپاہ صحابہ اگر مصائب و آلام کا شکار نہ ہوتی، قید و بند کے راہوں سے نہ گزرتی، تو آج سپاہ صحابہ کا یہ اتنا بڑا جمع غفیر آپ کو نظر نہ آتا۔ آزم تارک کوئی نیا نہیں ہے، وہی شخص ہے جو پہلے بھی سال ہر سال یہاں جمعے پڑھا چکا ہے، یہاں ایم ایل اے منتخب ہوا ہے، ایم پی اے منتخب ہوا ہے، لیکن آج تک جنگ کی سرزمین پر اتنا بڑا سنیت کا جمعہ کے موقع پر اجتماع جنگ کے لوگوں کو پوچھ کر دیکھیے، انہوں نے نہیں دیکھا، نہ دشمنوں نے دیکھا ہے نہ حکمرانوں نے دیکھا ہے، آخر یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ حق و صداقت کا پرچم اٹھانے والے دکھ مصیبت قید و بند اور ٹارچر سے لوگوں کی وادیوں سے تو گزر جاتے ہیں مگر اپنے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیا کرتے۔ دوستو ہمارا جرم کیا تھا؟ اس عنوان پر اگرچہ میری ایک مکمل کتاب آ چکی ہے کہ میرا جرم کیا ہے، یہ کتاب سوال ہے حکمرانوں سے، سوال ہے دشمنوں سے، دنیا کے ضمیر سے سوال ہے کہ اس قیدی کو اس کا جرم بتلاؤ جس قیدی پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے، جو عوام کا منتخب نمائندہ ہو کر اسمبلی میں بیٹھنے کی بجائے قید تنہائی سال ہر سال سے گزار رہا ہے، اس قیدی کو اس کا جرم بتلاؤ جس قیدی کو اس کا آئینی حق یعنی صدر کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق بھی نہیں دیا جاتا. اس قیدی پر یا تو الزام لگاؤ، اس پہ کسی جرم کو ثابت کرو کہ جس کا جرم سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ محراب سے لے کر اقتدار کے بالا خانوں تک وہی بات کہتا ہے جو بات اس کے پیر مرشد جنگوی اور فاروقی نے کہی تھی. اگر حق کہنا جرم ہے، حق و صداقت کے نعرے بلند کرنا جرم ہے، امی عائشہ صدیقہ کے دشمن کے کفر کے نعرے بلند کرنا جرم ہے، تو یہ جرم پہلے بھی کیا تھا، یہ جرم تو ہم جیلوں میں بھی کرتے رہے ہیں. آدم تارک 4.5 سال کی جیل بھگت کر آج بھی آ چکا ہے اور امی عائشہ کے دشمن کو کافر آدمی کہتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت، ہاں ہاں دنیا کی کوئی طاقت قید و بند کے ذریعے، مقدمات و الزامات کے ذریعے، پابندیوں، بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کے ذریعے، نہیں نہیں گولیوں اور تختہ دار کے ذریعے. آدم تارک تو دور کی بات ہے، میری جماعت کے ایک بچے سے بھی اس کا مشن نہیں چھین سکتی. ہمارا موقف ایک ہے، اور اب تو موجودہ حکومت ہمارے موقف کو تسلیم کر چکی ہے. حکومت ہمارے موقف کو مان چکی ہے. مجھے قائدین نے بتلایا کہ جب ہم نے میاں محمد شریف کے سامنے اپنا موقف رکھا تو میاں صاحب ہم پرمٹ نہیں مانگتے، ہم پلاٹ نہیں مانگتے، ہم کوٹھی اور بلڈنگ نہیں مانتے، ہم تو صدیق اکبر کی عزت کا تحفظ مانتے ہیں، ہم تو امی عائشہ کے تقدس کا تحفظ مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جس ملک میں قید اعظم کی توہین کرنے والے کو 10 سال سزا ملتی ہے، جس ملک میں عام آدمی کو بدنام کرنے کے باعث حق کے عزت کا دعویٰ دائر ہوتا ہے، جس ملک میں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے خلاف تقریر کرنے کے باعث 10-10 سال کی سزا دی جاتی ہے، اس ملک میں پیغمبر کی جماعت اور پیغمبر کی ازواج لاوارش ہے. لاوارش کا معنی کیا کہ پاکستان کا قانون ان مقدس شخصیات کا تحفظ کرنے سے قاصر ہے. ہم قانون مانتے ہیں اور قانون مانگنے والے لوگ لڑا نہیں کرتے ہیں. قانون مانگنے والے لوگ دہشت گرد نہیں ہوتے، قانون مانگنے والے لوگ تخریب کار نہیں ہوتے. قانون مانگنے والے لا قانونیت کا مظاہرہ نہیں کیا کرتے. ہم پر الزام لگایا گیا کہ تم شیعوں کو قتل کرا رہے ہو، لشکر جھنگوی کی تم حمایت کرتے ہو. میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہے. انہوں نے کہا نہیں، حقیقت ایسے ہے. چنانچہ اسی بات کو، اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے در حقیقت ہمیں ان راہوں سے گزارا گیا. لیکن 4.5 سال قید و بند میں گزرے، ہر چھوٹی بڑی ایجنسی نے تفتیش کی. میں آج بھی کہتا ہوں، آفر کرتا ہوں، پیشکش کرتا ہوں، اگر حکومت کی کسی ایجنسی کے پاس، دشمن کے کسی فرد کے پاس یا جماعت کے پاس آدم تارک کے تخریب کار ہونے کی کوئی چھوٹی سی دلیل ہے، وہ دلیل میرے سامنے لاؤ، میرے سامنے بیان کرو. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایم پی اے شپ سے بھی استعفیٰ دوں گا، میں سپاہی صحابہ بھی چھوڑ دوں گا، ہتھکڑی تم لاؤ، چوم کر پہن میں لوں گا. کہتے جی پھر شیعہ قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی جو قتل کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں، سنی بھی تو قتل ہوئے ہیں. ری ایکشن تو ہوتا ہے لیکن ری ایکشن ہم نہیں چاہتے. کہنے لگے جی آپ کراتے ہیں. میں نے کہا یار کیا کرتے ہیں آپ, کیسے کہتے ہیں میں کرواتا ہوں. کہنے لگے آپ جرنیل جو ہوئے, آپ جرنیل جو ہوئے. میں نے کہا بڑے سادہ لوگ ہو, عالم تارک جرنیل ہو اور یہ سپاہی ہو. اور یہ پھر عالم تارک کہے ذرا خاتمہ کر دیو. عالم تارک کہے میرے سپاہیوں شیعوں کا صفایا کر دو. تے پھر ایک ایک دو دو تین تین نہیں پھر تے جاری کٹ دیاں گے انشاءاللہ. ایک ایک دو دو تین تین شیعہ قتل ہوئے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ یہ انفرادی طور پر شخصی طور پر ایسا ہوا ہے. جماعت کی پالیسی نہیں, عالم تارک کا اشارہ نہیں. عالم تارک کا جو اشارہ ہویا تو پھر ایک ایک فوجی نہیں پھر چھوڑی ساڑا گے. پھر ایک ایک نہیں پھر چھوڑی ساڑ دیں گے. کرے جرنیل اشارہ تے مرے ایک بھی کتا نہ. اس لیے میں حکومت سے کہتا ہوں, اس لیے میں حکومت سے کہتا ہوں کتنی بڑی غلط فہمی ہے تمہیں, کتنا غلط تمہیں گائیڈ کیا گیا ہے کہ جناب عالم تارک شیعوں کو قتل کراتا ہے. اے عالم تارک کو قتل کرانے کی ضرورت نہیں. عالم تارک قتل و غارت کری پہ ایمان تب رکھتا اگر عالم تارک اسمبلی میں پہنچ کر اپنی آواز بلند کرنا جانتا نہ ہوتا. اگر میں اسمبلی میں نہ پہنچ سکتا پھر میں اس پر یقین رکھتا. جب میری قوم مجھے اسمبلی میں پہنچاتی ہے, ممبران اسمبلی میرا موقف تسلیم کر کے اس پر دستخط کرتے ہیں, قومی اسمبلی میں بل پیش ہوتا ہے, پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ بل کی حمایت میں پورا ایوان ووٹ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور وزیر قانون شیعہ اقبال حیدر یہ سمجھ کر کہ اب بل پاس ہوگا وہ اسمبلی کا اجلاس برخاست کراتا ہے. عالم تارک سپیکر کی کرسی پہ قبضہ کر کے اپنا بل پاس کرا لیتا ہے. جب عالم تارک میں جرت اتنی ہے, جب عالم تارک میں ہمت اتنی ہے, جب عالم تارک یہ سب کچھ کر سکتا ہے اسے قتل و غارت گری کی ضرورت کیا ہے. اس لیے میں حکومت سے کہوں گا کہ پرانی رپورٹیں جن ایجنسیوں نے ہمارے خلاف لکھیں ایک ایسا پینل بنایا جائے, ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جو ہمارے خلاف آنے والی پرانی رپورٹوں کا مطالعہ کرے, تحقیق کرے اور دنیا کو بتلائے, حکومت کو بتلائے کہ ہمارا چہرہ بگاڑ کر ہمارا کردار مسخ کر کے اور ہمیں حکومت کے سامنے عوام کے سامنے دہشت گرد اور تخریب کاری کے روپ میں پیش کرنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ کون ہیں, یہ کن کے تعصب کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, کن نے ہمیں بدنام کیا ہے. اور میں کہتا ہوں حکومت سے دس سال بعد بھی, آج نہیں دس سال بعد بھی کسی قتل کا الزام 100% نہیں 1% بھی مجھ پر لگ جائے تمہیں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں, میں خود جیل میں چلا جاؤں گا. اتنا بڑا دعویٰ, اتنا بڑا چیلنج کرنے والا شخص اگر پھر بھی امن پسند نہیں ہے تو پھر چراغ لے کر ڈھونڈو کہ اس دنیا میں امن پسند کس کو کہتے ہیں اور کون ہے. حکومت نے اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ بار بار وزیر اعظم وزیر اعلی اپنی صدارت میں شیعہ سنی زعما کو جمع کرتے ہیں اور پھر ضابطہ اخلاق تیار ہو کر کے مسودہ قانون بنا کر ہماری قیادت کو پڑھنے بھی نہیں دیتے، بغیر پڑھوائے دستخط کر لیتے ہیں. اس میں ہمیں بظاہر نقصان بھی ہوتا ہے، ہم نقصان اٹھا کر بھی تائید کرتے ہیں، مخالف طبقہ دستخط کر کے بھی پھر انکار کرتا ہے. میں حیران ہوں کہ میرے پاس جب یہ مسودہ لایا گیا 8 جون کا، 9 جون کو جیل میں لایا گیا، تو میں نے ایجنسیوں کی موجودگی میں کہا یہ مسودہ ہمارے خلاف ہے. اسی عہد اسمبلیوں نے، ایجنسیوں نے رپورٹ پہنچا دی کہ اعظم طارق مخالف ہے. حکومت نے میری مخالفت کو دبانے کے لیے اخبارات میں پوسٹر، ریڈیو ٹی وی پر اشتہارات، لاکھوں روپے کے شائع کرنا شروع کر دیے. لیکن جس روز ساجد نقوی نے اس مسودے کو جھٹلایا، مجھے کوئی ثابت کرے کہ اس کے بعد حکومت کا کوئی اشتہار شائع ہوا؟ عجیب بات ہے. ہم تعاون بھی کریں، ہم اپنے ہاتھ کٹوا کر بھی تمہارے ساتھ دینے کا اعلان کریں، پھر بھی ہماری حیثیت تمہاری نظروں میں مشکوک ہے، اور وہ لوگ وعدے کر کے دستخط کر کے مکر جائیں، پھر بھی وہ لوگ امن پسند ہے. اگر کسی لغت میں امن وعدہ فراموشی کا نام ہے، اگر کسی لغت میں اور کسی ڈکشنری میں امن اس بات کا نام ہے اور ایمان اس بات کا نام ہے کہ بات کہہ کر مکر جاؤ، تو میں ایسی لغت اور ڈکشنری کو نہیں مانتا، بلکہ میں اس پہ کروڑ لعنت کرتا ہوں. دوستو، اتنا عظیم اجتماع آج کا اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے لوگ یہاں موجود تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں آدھا گھنٹہ جھنگ سٹی میں تقریر کر کے آ رہا ہوں. کیوں؟ کہ جھنگ سٹی میں جو عوام تھے، وہ یہ موجودہ عوام جو یہ ہے اس کے نصف سے زیادہ تھے. میں نے وہاں تقریر کیوں کی؟ کہ اگر وہ بھی آج یہاں آ گئے تو یہ پہلے ہی جگہ تنگ ہو گئی ہے، پھر کیا ہوگا؟ جھنگ سٹی کی اس عوام کو آج کے اس اجتماع کو جمع کر لیجئے، پھر اس کو شمار کیجئے. 30,000 انسانوں کا یہ لشکر جرار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا نعرے لگا رہا ہے؟ بتلاؤ آدم تارک، اگر 30,000 انسانوں سے کہے کہ شیعہ کو قتل کر دو، تو قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ لیکن آدم تارک اتنے عظیم لشکر کو کیا کہتا ہے؟ سنیو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. سنیو، یہ ملک تمہارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم نے اس کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے. جان جائے چلی جائے، دشمن گولیوں کا نشانہ بنائے، حکومت اور پولیس پار کر دے، یاد رکھنا صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے. بدلہ نہیں لینا، بدلہ گولی کا جواب گولی سے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، بلکہ گولی اور گالی کھا کر بھی اپنے پرامن پیغام کو آئینی طور پر بلند رکھنا ہے، دنیا کو سنانا ہے. اس لیے کہ دلائل اور حقائق مرا نہیں کرتے، دلائل اور حقائق کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو آیا کرتی ہیں، بیڑیاں تو آیا کرتی ہیں، ان کی راہوں میں جیل قید و بند ٹارچر سیل تو آیا کرتے ہیں، مگر وہ ان کا راستہ روک نہیں سکتے. روک سکتے؟ اگر روک سکتے ہوتے تو یہ جمے غفیر ہوتا. میں ساتھ ساتھ ان شکست خوردہ ذہنوں سے بھی کہتا ہوں، آپ نے بڑی باتیں کی، شگوفے چھوڑے، پیار کے رنگ میں ہمارے کارکنوں کے حوصلوں کو شکست دینے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کی. بعض لیڈروں نے یہاں تک کہا اب آدم طارق ساری زندگی نہیں آئے گا, کدھر گئی تمہاری جماعت, کہاں گئے تمہارے لوگ. میرا سینہ آج فخر سے کشادہ ہے, میرا سر فخر سے بلند ہے کہ مجھے دیر سے میری جماعت لائی ہے, کوئی غیر نہیں لایا ہے. نرینگے کو سینٹرل جیل فیصل آباد میں میں نے جب احتجاجاً جیل کی روٹی کھانے سے انکار کرتے ہوئے مسلسل روزوں کا سلسلہ شروع کیا, مسلسل میں روزے رکھتا ہوں, تکلیف مجھے ہوتی ہے, پیڑ کسی اور سے ٹیڑھے چن دیے, روزے رکھے ہیں, میں روزے رکھتا ہوں. یہ کہتے جی نجائز کام ہو رہا ہے, روزے رکھنا نجائز ہے؟ کہتے جی کھا پی کر روزہ رکھنا چاہیے. میرے پیغمبر کے صحابہ نے گٹھڑیاں, کھجور کی گٹھڑیاں چوس کر روزے رکھے, تمہیں وہ سنت نظر نہیں آتی. تم کہتے ہو ایک شیر حلوہ کھا کر روزے رکھے, کب سنت ہوتی ہے؟ سات دن گزر گئے, میرا وزن روزانہ 3 کلو کم ہوتا, 107 کلو میرا وزن تھا, 78 کلو رہ گیا, 34 کلو وزن کم ہو گیا. طبیعت حد درجہ نکاحت کمزور تھی, بڑے بڑے افسران آئے, بڑے بڑے انہوں نے باغات دکھائے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, آپ روزے چھوڑ دیں. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہنے لگا کیا ہے, کوئی راستہ؟ میں نے کہا میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں مجھے بھوک وغیرہ کی کوئی بات محسوس نہیں ہوتی, لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے اب افطاری آزادی میں ہوگی. انہوں نے کہا کوئی راستہ؟ میں نے کہا ایک راستہ ہے کہ آزم طارق کی قیادت اسے اشارہ کر دے. تو آزم طارق ہر کی بات موڑ سکتا ہے, قیادت کی بات نہیں موڑ سکتا. چنانچہ میری قیادت جیل میں آئی, حضرت علامہ حیدری, مولانا محمد ضیاء القاسمی, مولانا محمد احمد لدھیانوی, زاہد القاسمی, یہ لوگ آئے. کیا حال ہے؟ میں نے کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں, 8 روز گزر چکے ہیں, ابھی 20 روز اور گزار سکتا ہوں, گزار سکتا ہوں. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو دو دو پتھر پیٹ پہ باندھ کر گزارا کرتا ہے. ہمیں بھوک شوک نہیں ستاتی, ہم نہیں ڈرتے بھوک شوک سے. وہ شہزادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موٹے شخص کو اور ایک پتلے شخص کو ایک کمرے میں بند کر کے دیوار چن دی گئی. 8 دن کے بعد جب دیوار توڑی گئی تو موٹا اللہ کو پیارا ہو رہا تھا اور پتلا ابھی بھی تھا. ایمانی حرارت بھی تو کوئی چیز ہے نا. اور خدا پر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں خدا اسے کھلاتا بھی ہے, انہیں پلاتا بھی ہے. اب کسی کو نظر نہ آئے تو اس کی مرضی ہے, جنہیں نظر آئے ان کی آنکھوں سے دیکھو تمہیں بہت کچھ نظر آئے گا. 20 روز اور گزار سکتا ہوں اور خدا کے لیے مجھے روکو نہیں. میں دیکھتا ہوں کہ اس جنگ میں میں جیتتا ہوں یا سالم جیتتا ہے. تو میری قیادت نے کہا نہیں, ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ آپ فوری روزہ افطار کریں. میں نے کہا آپ کا فیصلہ ہے, مشورہ ہے یا فیصلہ ہے؟ مشورہ ہے تو میرا بھی مشورہ ہے. انہوں نے کہا فیصلہ ہے. میں نے کہا لائیے جو چیز پلانا چاہتے ہو پینے کو تیار. یہ منظر بڑے بڑے افسر دیکھ رہے تھے, جو منتیں سماج پہ کر رہے تھے, انہوں نے دیکھا جو کروڑوں روپے کی آفر کر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ میری جماعت نے کہا فیصلہ ہے. میں نے کہا میں قبول کرتا ہوں. تو مجھے فخر ہے کے ڈھائی سال کے بعد، میں کہتا ہوں پچاس سال کے بعد بھی، اگر میں پچاس سال کے بعد بھی اگر میری جماعت مجھے باہر لاتی تو مجھے فخر ہوتا، میں کسی اور کے ہاتھوں سے اگر چار دن کے باہر بھی باہر بھی آتا تو میرا سر شرم سے آج جھکا ہوا ہوتا. کوئی بات نہیں، کہتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، بات کہتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، حیثیت پوچھنی ہو تو آج مسجد حق نواز شریف سے پوچھ لو. لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی رہائی حکومت سے سودے بازی کے ذریعے ہوئی ہے، یعنی آپ نے پاکستان حکومت اور ایران حکومت سے سودے بازی کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب مجھ پر قتل کا کوئی کیس نہیں، تخریب کاری کا کوئی الزام نہیں، مجھ پر دہشت گردی کا کوئی مقدمہ نہیں، مجھ پر کوئی الزام نہیں، کسی الزام کی تلوار نہیں، تو مجھے سودے بازی کی ضرورت کیا ہے؟ مجھ پہ تو 16 ایم پی او کے کیس تھے جن کی کل سزا 6 مہینے ہے، اور میں جیل کے قواعد کے مطابق 12 سال جیل کاٹ کر آیا ہوں. ایک شخص اس جرم کی سزا سے 10 گنا زیادہ جیل کاٹتا ہے، پھر اسے سودے بازی کی ضرورت کیا ہے؟ سودے بازی وہ کرتا ہے جسے تختہ دار نظر آ رہا ہو، جسے جان جاتی نظر آئے، اسے سودے بازی کی ضرورت کیا ہے؟ جو سمجھتا ہے آج یہ حکمران اپنے گھر چلے جائے تو کل میں اپنے گھر چلا جاؤں گا. جس شخص نے مستقل جنگ لڑی ہو اور اس جنگ میں اس نے وہ کردار ادا کیا ہو جو اس کے اسلاف کی جھلک پیش کرتا ہو، سودے بازی کہنے والوں جاؤ، جس تک جیل کے ریکارڈ کو دیکھو جو ایک اتنی بڑی کتاب پر مشتمل ہے، اس کتاب کا وزن کم از کم 5 سے 7 کلو ہوگا، اس ریکارڈ کو چیک کرو. اگر اعظم طارق کو عدالتوں نے بری کیا ہے، عدالتوں نے ضمانتیں لی ہیں، تو حکمرانوں نے چھوڑ کر کوئی احسان نہیں کیا، عدالتوں نے ضمانتیں لی ہیں. اور اگر ایک ادنا سے مقدمہ کی ضمانت کے بغیر میں باہر آیا ہوں تو مان لیجئے کہ میں نے سودے بازی کی. سودے بازی کس کی؟ ایک ہی بات تھی نا کہ میں ایم پی ایس سے استعفیٰ دے دوں، دیا ایم پی ایس سے استعفیٰ دے دیا، جماعت کے جرنیلی سے استعفیٰ دے دیا، مشن جھنگوی کو چھوڑ دیا. اگر یہ ساری باتیں بھی ہیں تو سودے بازی نام کس کا ہے، کسے کہتے ہیں؟ اگر سودے بازی اس کا نام ہے کہ میری جماعت کی قیادت حکمرانوں سے جا کر کہتی ہے کہ مظلوموں پر ظلم نہ کرو اور امی عائشہ کی عزت کے لیے ہمارا ساتھ دو، حکومت ساتھ بھی دیتی ہے اور ظلم کا راستہ چھوڑ دیتی ہے، یہ سودے بازی نہیں، یہ تیرے موقف کی فتح ہے، یہ سودے بازی نہیں، یہ تیرے مذاکرات کی فتح کی دلیل ہے. دوستو آخر میں چند ضروری باتیں آپ سے عرض کرنا ہے. یہ باتیں وہ باتیں ہیں جس کا میں نے عہد کیا تھا اپنے قائد سے اڈیالہ کی جیل میں. ہم نے عہد کیا تھا ہم جب بھی آزاد ہوں گے، لیکن وہ ایسے آزاد ہوئے کہ جنت کے باسی بن گئے. میں پھر جیل میں چلا گیا، ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم اپنے کارکنوں کی تربیت کریں گے، ہم اپنے کارکنوں کو اصحاب رسول کا سچا سپاہی بنائیں گے، ہم اپنے کارکنوں کی اخلاقی روحانی تربیت کریں گے. سو میں آج کہتا ہوں
سپاہ صحابہ کا کوئی کارکن آج کے بعد فرض نماز کو نہ چھوڑے. فرض نماز کو وعدہ کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, جو ہو جائے ہو جائے. نماز وہ چیز ہے جسے تلوار کے سائے میں بھی ادا کیا جاتا ہے. دوسری بات, میرا کوئی کارکن آج کے بعد صبح اٹھ کر پہلے کام کے طور پر میرے پیغمبر کی سنت پہ ہاتھ صاف نہ کرے. وہ شخص نبی کا عاشق کیسے ہو سکتا ہے, صحابہ کا سپاہی کیسے بن سکتا ہے جسے نیند سے بیدار ہونے کے بعد نہ کھانے کی فکر ہو, نہ پینے کی فکر ہو, نہ غسل کی فکر ہو. اسے فکر ہو تو صرف ایک ہو کہ میں نبی کی سنت کو ذبح کر دوں. حضور کی سنت کو ذبح کرنے والا, ہر صبح میرے نبی کے دل پر استرا چلانے والا نبی کا عاشق اور صحابہ کا سپاہی ہو سکتا ہے؟ سو کو چھوڑیے, ہندو رسوم اور رواج کو چھوڑیے, بن جائیے کیا؟ طالبان بن جائیے. ایسا ماحول پیدا, ایسا ماحول پیدا کیجئے کہ آج کابل و کندھار اور جلال آباد میں انگریز, سکھ, ہندو آپ کو نظر آئے گا تو شکل سے آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی علامہ چلا رہا ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ اتنی بڑی داڑھی, وہ کہتے ہیں ماحول ایسا ہے کہ ہم اس ماحول میں داڑھی مڈوائیں تو ہمیں شرم آتی. جب سنت والا ماحول پیدا ہو جاتا ہے پھر افغانستان میں امن کا وہ دور شروع ہوتا ہے کہ امریکہ کہتا ہے میں اقتصادی بائی کاٹ کرتا ہوں, تو طالبان کہتے ہیں تیرا باپ بھی بائی کاٹ کرے ہمارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. دوستو, عمل کی دنیا میں آئیں, جو قوم لفظوں پر, تقریروں پر, جوش و جذبے پر اپنے مشن کی عمارت تعمیر کرتی ہے اور عمل کے ذریعے سے اس عمارت کو گراتی ہے, ایسی قوم کی آرزوؤں کے محل کبھی فلک تک نہیں پہنچا کرتے. جو قوم نعروں کے ذریعے منزل پر پہنچنا چاہے اور عمل کے لیے تیار نہ ہو, وہ نعرے لگاتی لگاتی تھک جاتی ہے. اس کا گلا تو بیٹھ جاتا ہے مگر وہ منزل نہیں پا سکتا. بے شک نعرے کم ہوں لیکن رفتار تیز ہو, عمل تیز ہو, نعرہ کم بھی ہو منزل مل جائے گی. مثال کے طور پر دیکھیے, آپ دیکھیے, ٹھہریے بھائی, لوگوں کو جب اس نعرے کا نہیں پتا تو کیک کیوں لاتے ہیں؟ مثال کے طور پر دیکھیے, ہم کہتے ہیں یہاں کہ چلو چلو کابل چلو, یا ہم اور اگر نعرہ نہ بھی لگائیں چلنا شروع کرتے. گرمی کے موسم میں, سردی کے موسم میں, دریا آئیں, آندھیاں آئیں, طوفان آئیں, آپ چلنا شروع کرتے, نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں منزل پہ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ اس لیے کہ آپ نے نعرہ کے ساتھ ساتھ عمل کا آغاز کیا ہے. نعرہ ہے کہ نام ہمارا سپاہ صحابہ, نعرہ ہے نام ہمارا کام ہمارا. نام سپاہ صحابہ ہو, شکل صحابہ کے دشمنوں کی ہو, نام سپاہ صحابہ کا ہو روزی حرام کی ہو, نام سپاہ صحابہ کا ہو تیرے گھر میں ٹی وی وی سی آر پر فحاشی اور اوریانی کا پرچار ہو رہا ہو, نام سپاہ صحابہ ہو تیرے کانوں میں گانوں کی آواز گونج رہی ہو, نام سپاہ صحابہ ہو شکل انگریز اور ہندو کی ہو, مجھے بتلاؤ یہ سپاہ صحابہ ہے یا سپاہ انگریز ہے؟ عمل میں آئی. جنہوں نے عمل کیا وہ کامیاب ہوئے. طالبان نے نعرے لگائے یا عمل کیا ہے؟ وہ میدان میں آئے یا صرف نعرے لگاتے رہے؟ خالی ہاتھ میدان میں آئے تو چھاتے چلے گئے. میدان میں آؤ, چھانا تمہارا مقدر ہے. میدان میں آؤ, کامیابی تمہارے قدموں پہ سر رکھنے کو تیار ہے. عمل کی دنیا میں آئیے, فتح و نصرت تمہاری انتظار کر رہی ہے. اسے جو نام ہے اس نام کی لاج رکھیے, جو نام ہے اس نام پہ قربان ہو جائیے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر سکتی. واخر دعوانا ان الحمدللہ.
مورخہ 16 جولائی 1999 بروز جمعہ بمقام جنگ, جرنیل سپاہ صحابہ مولانا محمد اعظم طارق صاحب کا فرما رہے تھے. موضوع تھا میرا جرم کیا ہے. کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ, پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی, فون نمبر 5678123.
ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے, ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے. ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسو ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے. ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. راہ زندگی پہ ایک دن کم جیے تو شکوا کیا, ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے. قابل فخر جنگ سٹی کے غیور مسلمانوں, سپاہ صحابہ کے کارکنوں, اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں, ایک طویل عرصہ کے بعد, غالباً 4.5 سال یا 5 سال کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے. کیونکہ 2.25 سال قبل جب میں زخمی ہو کر 2.5 سال قبل جنگ میں آیا تھا, اس وقت بھی زخمی ہونے کی وجہ سے جنگ میں آ کر کوئی جمعہ نہیں پڑھا سکا تھا. آپ حضرات سے ملاقات 4.5 سال 5 سال کے طویل عرصہ کے بعد ہوئی ہے. میرا یہ طویل عرصہ کس سیر و تفریح میں گزرا, میرا یہ طویل عرصہ کس ملک کے دورے پہ گزرا, عیاشیوں کے کن محلات میں گزرا, آپ اسے بخوبی جانتے ہیں کہ یہ طویل عرصہ نہ عیش و عشرت میں گزرا ہے, نہ اقتدار کے محلوں اور راج محلوں میں گزرا ہے, نہ میں نے غیر ملکی دوروں میں اپنے آپ کو اس وقت کا مصرف بنایا ہے, بلکہ میرا یہ طویل دور کہاں گزرا ہے؟ جیل میں گزرا ہے. میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ کے عالم ارشاد فرماتے ہیں, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں سے مل جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں سے مل جاؤ. سچے لوگ کون ہیں؟ سچا کون ہے؟ وہ شخص سچا نہیں ہے جو سچ بولتا ہے مگر جب مصیبت آتی ہے تو سچ چھوڑ جاتا ہے. وہ شخص سچا نہیں ہے جو سچی بات کہتا ہے مگر عمل سے اس کا انکار کرتا ہے. وہ شخص سچا نہیں ہے جو سچائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے لیکن خود اس دعوت کا انکاری ہے. وہ شخص سچا نہیں ہے جو آسانیوں میں تو حق کہے, مصیبت آئے تو زبان بند کر لے. وہ سچا نہیں ہے جو آزادی میں حق کہے اور جب جیل آئے تو اس کی زبان پر مہر لگ جائے. سچا وہ ہے جو آسانی میں بھی سچ کہے, مصیبت میں بھی سچ کہے, آزادی میں بھی سچ کہے, قید میں بھی سچ کہے, ممبر پہ بھی سچ کہے, تختہ دار پہ بھی سچ کہے. الحمدللہ, مدینہ سپاہ صحابہ کی قیادت کو اول روز سے یہ فخر حاصل ہے کہ وہ جو کہتی ہے کر دکھاتی ہے، جو کہتی ہے اس پہ عمل کرتی ہے۔ یہ مفاد پرست ٹولہ نہیں ہے، یہ منافقوں کی جماعت نہیں ہے، یہ برساتی مینک نہیں ہے، نہیں سمجھے آپ؟ یہ موقع سے فائدہ اٹھانے والا گروہ نہیں ہے۔ اب دیکھا کہ اعظم طارق جیل میں چلا گیا ہے، تو لہذا اب نبی کے عشق کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے لیں۔ جب یہاں آگ جل رہی ہے تو یہاں کوئی نہیں آتا، جب یہاں قوموں کے گھر لٹتے ہیں کوئی نہیں آتا، جب یہاں لوگ قتل ہوتے ہیں کوئی نہیں آتا، جب یہاں حق و صداقت کے پروانے گلیوں میں ذبح ہوتے ہیں کوئی نہیں آتا۔ جب دیکھا آدم تعالی جیل میں چلا گیا ہے تو جنگ کو لوٹنے کے لیے آ گئے۔ تم لوگ اپنے کردار میں اتنا بھیانک انداز رکھتے ہو، قوم تمہارے چہرے پہچانتی ہے۔ مصیبت کے وقت جو حق کہتے ہیں، مصیبت اور مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی جو اپنا مشن نہیں چھوڑتا، قوم نہیں چھوڑتا، اپنی ملت کی پاسداری کا صحیح اثر انجام دینے سے باز نہیں آتا، نہ قوم اسے چھوڑتی ہے نہ وہ قوم کو چھوڑتا ہے۔ منافق طبقہ، مفاد پرست طبقہ، جہاں بھی آئے قوم اس کا روپ بھی پہچانتی ہے، اس کا انداز بھی پہچانتی ہے۔ ہاں اگر کسی نے میدان میں آنا ہے تو میدان کھلا ہے، ہمارے سامنے وہ آئے جو سر اٹھا کے چلنا جانتا ہو۔ ہم تو حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، پھر غلامی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم تو نبی کے غلاموں کی غلامی کرتے ہوئے سال ہا سال کال کوٹھیوں میں گزار دیتے ہیں، اور تم کہلاؤ اپنے آپ کو عاشق رسول، دعویٰ عشق رسول کا کرو، دعویٰ غلامی مصطفیٰ کا کرو، اور تمہارے پاؤں میں خراش نہ آئے، دعویٰ غلامی رسول کا کہو، تمہارے ماتھے پہ پسینہ نہ آئے، دعویٰ غلامی رسول کا کرو، اور تم ایک دن کے لیے حوالات نہ جاؤ، دعویٰ غلامی رسول کا کرو، ایک دن تمہیں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جب تمہارے سامنے قید و بند آئے، حق و صداقت کی آواز بلند کرنے کا موقع آئے، تم ملک چھوڑ جاتے ہو، اور جب حالات سازگار سمجھو، اعظم طارق جیل میں چلا گیا تو جنگ والوں کو بیوقوف بنا جاتے ہو۔ سنو، قوم تمہیں جانتی ہے، تمہیں پہچانتی ہے، نبی کے نام پر تم پہلے بھی دھوکہ دے چکے ہو، نبی کے نام پر اب بھی کوئی تم سے دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کچھ پلے بھی پیا ہے، پتا ہے کس کو کہہ رہا ہوں؟ سنیں، میں بات کچھ اور کر رہا تھا۔ آپ نہیں، وہ بھائی بات یہ کر رہا تھا کہ اٹک جیل میں ایک شخص مجھے ملا۔ جب میں اٹک جیل میں گیا تو ایک شخص اٹک جیل میں لوگوں سے کہتا ہے، اس کے پاس مت جانا، یہ غصہ کے رسول ہے، اس کے پاس مت جانا، یہ غصہ کے رسول ہے۔ لوگوں کو آنے نہیں دیتا تھا، حافظ قرآن تھا، میرے اوپر فتوے لگاتا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ بہت فتوا بازی کرتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ ویسے تو نہیں آتے، مگر یہ پلیٹ حلوے کی پلیٹ پر ضرور آئیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ اسے کہیں حافظ صاحب کو کہ مولانا نے آپ کی دعوت کی ہے، ذرا تشریف لائیے۔ وہ حافظ صاحب آ گئے، میں نے ان کو پر تکلف حلوہ شریف کھلایا، اور کھلانے کے بعد میں نے کہا سب اور کیا حال ہے؟ کہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے کہا کل پھر مرغے کی دعوت ہے۔ دوسرے روز میں نے باہر سے مرغا منگوا کے کھلایا۔ اب میں نے کہا حافظ صاحب بات یہ ہے، آپ ویسے تو آئے ہیں حدود کے کیس میں، زنا کے کیس میں آئے، تو آپ حدود کے کیس میں فتوے لگاتے ہیں مجھ پر، میں تو حق بیان کرنے کی وجہ سے آیا ہوں، لیکن میں نے کہا ایک بات لکھ کر اپنے بڑوں کو بھیجو، لکھ کر ایک بات اپنے پچھلوں کو بھیجو کہ اعظم طارق کی جماعت جن لوگوں کو نبی کے غلاموں کا گستاخ سمجھتی ہے، وہ ہمیں برملا کافر کہتی ہے، پھر تختہ دار پہ چڑھ جاتی ہے، جیلیں آواز کرتی ہے مگر موقف نہیں چھوڑتی. تو میں نے کہا اپنے بڑوں کو لکھ کر بھیجو، تم جنہیں گستاخ رسول سمجھتے ہو ذرا میدان میں انہیں گستاخ رسول کہو، انہیں کافر کہو، پھر تم پر پرچہ کٹے، پھر تم بھی جیلیں کاٹو، جیل کاٹ کر بھی انہیں کافر کہو تو ہم مان جائیں گے کہ تم بھی سچے ہو. انہیں کیا جناب ادھر کی طاقت ساڈے چ کوئی نہیں. میں نے کہا یار کیا بات کرتے ہو، تمہارے بڑے ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جب ہم سامنے جاتے ہیں تو ہاتھ چومتے کہتے ہیں خدا کی قسم تم نے صحابہ کی عزت کا پرچم بلند کر دیا ہے، اور جب ایک طرف ہوتے ہیں پھر جا کر تم یہ کہتے ہو کہ جناب یہ تو گستاخ رسول ہے، انہیں تو بچ کے رہنا. دوستو میں نے جو آیت پڑھی وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں سے مل جاؤ. کس سے ملنا ہے؟ سچے سے ملنا ہے، جھوٹے سے نہیں ملنا. سچا کون ہے؟ جو سچائی کا علم اسمبلی میں بھی لہرائے، سچائی کا علم جیلوں میں بھی لہرائے، جو دکھ میں بھی سچائی، جو سکھ میں بھی سچائی، جو جس بات کو حق سمجھتا ہے وہ ہر موقع پہ کہتا ہے، جو پلیٹ پر تو سچ کہے جیل کا نام سنیں. اب آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، جائیے یہاں ڈسٹر جیل فیصل آباد میں، ہم بھی رہ کر آئے چار مہینے تین مہینے میں باہر آ ہوں، یہ اپریل مئی جون جولائی، آج جولائی کیا تاریخ ہے، سوا تین مہینے میں نے رہا میں رہا ہوں وہاں. وہاں جب میں واپس آنے لگا تو مجھے سپریزن کہنے لگا مولوی صاحب ایک کام تو کرو. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اتنے ایک مولوی آیا ساری جان نہیں بچا دیں دے دو. میں نے کہا بھی کون مولوی آ گیا آپ؟ اگر کوئی مولوی آئے تو سپاہ صاحب کے پاس ڈال دو. کہنے لگے تو آنا نہیں. میں نے کہا کیا اس کس جرم میں آیا؟ کہنے لگا اس نے ایک نکاح پڑھایا گواہ عیسائی بنایا، پیسے لے کر نکاح پڑھایا گواہ بنا لیے عیسائی اور اس جرم میں آ گئے اندر. تو میں نے کہا چھ مولوی صاحب آ گئے تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کہنے لگے کوئی ایک تکلیف جائے ناصر ولایت سپریڈنٹ ہے ڈسٹرکٹ جیل کا، وہ مولوی اب بھی اندر ہے، آپ فون کر کے پوچھ لیں ولایت صاحب مولوی صاحب کا کیا حال ہے، تو تمہیں کو کیا کہے گا ساری جان چھڑاؤ یار اس کو. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تمہیں جھڑکتا ہے لڑتا ہے تمہارے ساتھ؟ کہتا ہے کہ جھڑکنے لڑنے کی تو بات ہی چھوڑو، یہ کام تو سپاہی صاحب والے ہی کرتے ہیں. کہتا ہے جس دن سے آیا ہے رو 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 کر رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا، جب میں جاتا ہوں تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے خدا دینا دے مینو اس جہنم چ کٹ دیو، میں جہنم چ بس گیا. اور اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی، خدا کی قسم خانہ خدا نے کہتا ہوں ایک لفظ جھوٹ بولوں خدا مجھے غرق کر دے. مجھے ساتھی نے بتایا کہ اس کا عالم یہ ہے کہ وہاں شربت بناتے ہیں جیل والوں کے لیے، تو جو لوگ شربت بناتے ہیں چینی کا جیل والوں کے لیے، یہ اپنے یہاں برکت صاحب جو تھے ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے مرید، تو ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے مسکین آدمی ہے تھوڑی سی چینی دے دو. تو آدمی ایک آس نے کہا مولوی صاحب مجھے خدا کی قسم بڑی شرم آئی، یہ کھاتا پیتا مولوی اچھے خاصی بلڈنگ اس کی کوٹھی ہے، تو ان کو کہنے لگا میں مسکین آدمی ہوں تھوڑی سی چینی دے دو. کہتا ہے مولوی ہو کر یہ کرتا ہے، تو وہ جب اس کی ملاقات آتی ہے باہر سے کہتا ہے مجھے کڑھاؤ مینو کڑھاؤ، لوکل میں بیان کرتا سی کہ جہنم بڑی بری سے ہے، اور پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے آج جہنم کی حوصلہ مت گئی ہے. پھر کبھی کبھی روتے ہوئے کہتا ہے میں نے بڑے ایم این او کو ووٹ دلوائے، میں نے بڑے ایم پی او کو ووٹ دلوائے، مجھے ایک بھی ملنے نہیں آیا، میں باہر چلا گیا، میں ان کے دروازوں پر جا کر کہوں گا لوگوں انہوں نے ووٹ نہ دیو گستاخ رسول نے، انہوں نے عاشقاں دی قدر کوئی نہیں، انہوں نے عاشقاں دی ہاں تیرے ورگے عاشقاں دی قدر کون کرے بھائی. عاشق غازی علم الدین جیسے ہوتے ہیں اور ان کی قدر کرنے والے یہ سارے لوگ ہوتے ہیں. عاشقوں کی قدر ہر کوئی کرتا ہے، بھئی خون دینے والے عاشق کو تو سارے مانتے ہیں, دودھ پینے والے کو کوئی نہیں مانتا, دودھ پینے والے کو کون مانتا بھئی؟ دودھ پینے والے مجنو اب یہ کہے مجھے بھی لیلا مل جائے تو جناب آپ کو لیلا ملنے کی بجائے کچھ اور تو مل جائے گا, دودھ مل سکتا ہے, حلوا شریف مل سکتا ہے, کوئی اس طرح کی لیلا آپ کو مل جائے گی, مگر جس کا نام لیلا ہے وہ اسی مجنو کے لیے ہے جو خون دینا جانتا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں سے مل جاؤ. آپ بتلائیں آج ساڑھے پانچ سال کے بعد آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, جس موقف اور مشن کے لیے میرا قائد شہید ہوا ہے, آج بھی اسی مشن پر قائم ہوں. کل بھی صحابہ کے دشمن کو کافر کہتا تھا اور آج بھی ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. ٹھہریے, صدیق اکبر کا دشمن, امی عائشہ کا دشمن, بندرا کا ہیرے, آزم تارک اور اس کی جماعت خاموش ہو جائے, یہ وتیرہ آل حق کا نہیں ہے, یہ باطل مفاد پرست لوگوں کا وتیرہ ہے. دوستو کیا بات کہوں, ایک ساتھی نے رکا بھیجا ہے, ایک شخص نے کہا ذرا جیل کے حالات بھی سنائیں. تو بھائی جیل جذبوں سے کٹتی ہے, جیل جذبوں سے کٹتی ہے, جیل حق و صداقت کے عنوان پر ذہن میں پیدا ہونے والے اس ولولے سے کٹتی ہے جو ہر لمحے طوفان کی طرح انسان کی دل کی دنیا میں ایک جنم لیتا رہتا ہے اور انسان کے ذہن و قلم میں اور انسان کے من میں ہر وقت وہ جذبے ایک انقلاب کی طرح ہر وقت وہ طوفان بن کر اس کے جسم جگر اور قلم میں امڑتے رہتے ہیں. جیل مفاد پرستوں کے لیے کاٹنا ممکن نہیں ہے, مفاد کے لیے جیل کوئی نہیں کاٹ سکتا, جیل جیل ہے, جیل 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 ہے. انسان تو انسان, ایک پرندے کو پکڑ کر آپ پنجرے میں بند کر دیں, بتلاؤ وہ پرندہ پنجرے میں سر مارتا ہے یا نہیں مارتا؟ وہ سر مارتے مارتے زخمی ہو جاتا ہے, اپنے پر زخمی کرا دیتا ہے, حالانکہ انسان نہیں ہے. آزادی کے نام کا اسے شعور نہیں کہ آزادی کسے کہتے ہیں, مگر وہ پنجرے کو سر مار مار کر کہتا ہے مجھے ہر چیز قبول ہے مگر میں پنجرے اور قفس میں نہیں رہ سکتا. پھر انسان وہ جیل کاٹے اور جیل بھی جیل کہہ دے تنہائی, ہر وقت 24 گھنٹے بند, اور وہ جیل کے پاؤں میں بیڑی, کیا جانے دنیا کے بیڑی کسے کہتے ہیں.